الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى
خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة الحج: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. فقائے محترم، یہ جمعہ جس میں آج ہم جمع ہیں، وشاہد و مشہود، سورہ بروج کی آیت شاہد میں بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا: وہ دن جو حاضر ہونے والا دن ہے، جو بار بار آتا ہے، یعنی جمعہ کا دن. یہ جمعہ جو ہے عام اجتماعاتی جمعہ سے مختلف ہے. یہ ہماری ملتزم آل پاکستان ملتزم رفقا کے لیے جو دعوتی اور تربیتی اجتماع ترتیب دیا گیا، یہ اس کا حصہ ہے. چنانچہ اس میں ایک موضوع جو مجھے دیا گیا، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا کسی درجے میں حق ادا کر سکوں، اگرچہ ممکن تو نہیں ہے، صرف اللہ کی تائید اور توفیق ہی سے ممکن ہوگا کہ کچھ نہ کچھ اس پر جو ہے وہ بات آپ کے سامنے رکھ سکوں. وہ ہے شہادت عن الناس اور ہماری ذمہ داری بحیثیت امتی اور بحیثیت رفیق تنظیم اسلامی. مجھے اندازہ ہے کہ یہ موضوع وہ ہے کہ جس پر آپ لوگوں نے بہت کچھ سن رکھا ہے. اکثر لوگ وہ ہیں جو اس پر بیان کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، فہم دین پروگرام جو ہیں ان کو کنڈکٹ کرتے ہیں اسی کے حوالے سے. لیکن اس پروگرام میں اس کی نوعیت ایک تربیت کی ہے، یاد دہانی کی ہے، سبق کا اعادہ ہو جائے. وہ سبق کے جس کی بنیاد پر ہم آج یہاں پر جمع ہیں. جمع کرنے والا اللہ ہے. اسی پیغام میں وہ کشش تھی کہ ہم یہاں پر آئے ہیں، یہاں پہنچے ہیں اس کی توفیق سے. اور یہ سبق جو ہے وہ ایک لیکچر کے انداز ہی میں آپ کے سامنے آئے گا، کچھ نکات کی شکل میں، تاکہ وقت کی کفایت جو ہے وہ بھی ممکن ہو سکے اور ایک پیغام ہمارے دلوں میں اترے، کچھ چیز جو ہے وہ ہم سمجھیں، اس کو ایک ترتیب سے سمجھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حق بات پھر مجھ سے کہلوائے اور میرے لیے اس کام کو آسان کر دے جو مجھے تفویض کیا گیا. آمین یا رب العالمین. دیکھیں، شہادت عن الناس کی ذمہ داری جو ہے وہ ہم اسے تمام رفقاء تنظیم اس حیثیت سے بھی جانتے ہیں. فرائض دینی کا جامع تصور جو قرآن مجید اور سنت رسول کے حوالے سے ہماری سمجھ میں آیا، ہم پر واضح کیا گیا، ایک پیغام ہم تک پہنچا، اس کے تین لیولز معین کیے گئے فرائض دینی کے، دینی ذمہ داریوں کے. سب سے پہلا بندگی رب، دوسرا شہادت عن الناس، اور تیسرا اقامت دین. تو مطالبہ کہ دین کا عنوان ہو یا دینی ذمہ داریوں کا عنوان ہو یا فرائض دینی کا عنوان ہو اس کے اندر یہ لازمی شامل ہے شہادت الناس ایک دینی ذمہ دار کے طور پر. یہ ذمہ داری جو ہے یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح ہوگی کہ یہ اصل میں امت کی غرض تاسیس ہے کہ جو بیان ہوئی قرآن مجید میں, اور یہ مضمون قرآن مجید میں دو مقامات پر آیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ امت کو جب تشکیل دیا گیا اعلان کیا گیا سابقہ امت کی معزولی کا اعلان ہوا سورہ بقرہ کے بڑے حصے میں جو پہلا پارا ہے اس میں پانچویں رکوع سے بات شروع ہوتی ہے اور چودہویں رکوع تک ایک مضمون چلا ہے جس کا حاصل کیا یہ ہے کہ سابقہ امت مسلمہ کی معزولی کا اعلان کر دیا جائے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم میں سے ہر فرد مسلمان ہے اور ایک امت مسلمہ کا حصہ, بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک مقصد تخلیق معین کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا گیا, پیدا کرنے والا اللہ, کہ میری بندگی کریں, میری غلامی اختیار کریں. لیکن امت کی غرض تاسیس کیا ہے؟ امت تشکیل دی گئی ہے, ایک امت تھی اس سے پہلے 2000 سال تک اس زمین پر, وہ اللہ کی نمائندہ امت تھی, اسے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی معزولی کا اعلان ہوا ہے. اس امت کا تذکرہ آپ نے ابھی ماہ رمضان المبارک میں دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرام اٹینڈ کیے ہوں گے, کتنی تفصیل سے آیا اس امت کا تذکرہ, بار بار آیا, بار بار ریفرنس, بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل, کتنے اہتمام سے قرآن نے ذکر کیا ہے. وہ انسانوں میں سے ایک زمانے میں وہ اللہ کی نمائندہ امت تھے اس زمین پر, اور پھر انہیں اس ذمہ داری سے, اس منصب سے معزول کر کے ایک نئی امت تشکیل دی گئی ہے. اور اس کا اعلان جب ہوا سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے بالکل آغاز میں, اور اس کی علامت کے طور پر تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تاکہ واضح ہو جائے بات کہ اب یہ الگ امت ہے اور سابقہ امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں, اصل دین ابراہیمی پر یہ امت فائز, ملت ابراہیم. تو وہاں الفاظ یہ ہیں کہ اسی طرح اے مسلمانوں ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا, درمیانی امت. اس کی تفسیر آپ کے علم میں ہے, بہترین ترجمہ بھی کیا جاتا ہے ایک معنی میں کہ درمیانی حصہ ہی بہترین ہوتا ہے, خیر الامور یوسطھا. ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک لنک ہے, وسط واسطہ ہے. اب کیونکہ قیامت تک کوئی نبی اور رسول اور نہیں آئے گا, تو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا, اللہ سے مخلوق کو ملانے کا واسطہ یہ امت. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ وہ شہادت عَلَى النَّاسِ کی اصطلاح ہے یہاں پر آئی, تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول گواہی دینے والے بن جائیں تم پر, وہ دین کی حجت دین کی گواہی قائم کریں گے تم پر, اور تم پوری دنیا میں تمام انسانوں تک اس گواہی کو قائم کرنے والے پہنچانے والے بن جاؤ. یہ ہے اس امت کی غرض تاسیس. گویا یہ اس بندگی سے ایک اضافی تقاضا ہے, اگرچہ بندگی کا حصہ بھی ہے کہ جب اللہ کی غلامی اختیار کر لی تو جو حکم آقا کا سر آنکھوں پر. غلامی کا مطلب یہ ہے اب میری مرضی, میری خواہش, میری پسند و ناپسند, وہ سب ایک طرف, اس کو رب مان دیا اور وہ واقعی رب ہے. وہ اس قسم کا رب نہیں ہے کہ جیسے انسانوں میں سے کچھ لوگ زبردستی کے آقا بن بیٹھتے ہیں اور کچھ لوگوں کو یا کچھ قوموں کو اپنا محکوم اور غلام بنا لیتے ہیں, اور پھر ان پر اپنی مرضی اس طرح سے مسلط کرتے ہیں جیسے آج امریکہ ہم پر اپنی مرضی مسلط کر رہا ہے. وہ مولائے حقیقی ہے, وہ ہمارا حقیقی رب ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی وجود بخشنے والا ہے، وہی شرف انسانیت عطا کرنے والا ہے، اسی کی توفیق سے ہم مسلمانوں کے اندر اس نے ہمیں پیدا کیا، یہ اس کا کرم ہے. رازق وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا وہ ہے، ہر دم ہمیں اپنی نگاہوں میں رکھنے والا نگران. ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ ہے وہ ذات. جب اس کی غلامی اختیار کر لی ہے اور ہم واقعی اس کے غلام ہیں، ہمارا اپنا وجود ذاتی نہیں، اس کا عطا کردہ ہے، ہم اس کا بھی مالک نہیں ہیں، یہ کسی کی ملکیت ہے اور وہ ملکیت اللہ کی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہذا جو حکم بھی ہوگا وہ مانیں گے. لیکن بندگی کے تقاضے اب تک جو سمجھے جاتے رہے، اس پر ایک اضافی تقاضا بھی آ گیا، وہ شہادت عن الناس، وہ اس امت سے. تمہیں خود بھی اللہ کے بندے بننا ہے، غلامی اختیار کرنی ہے، اور اللہ کے دین کی گواہی قائم کرنی ہے پوری نوع انسانی پر، ان تک پہنچانی ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے، آپ پوری نوع انسانی کے لیے مبعوث ہوئے ہیں. یہ ایک ذمہ داری ہے جو اضافی ہے. علامہ اقبال کے وہ اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں، اور اس ذمہ داری کے تقاضے بھی پھر سوان کہ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، زے نوری سج زمی خواہی، زے خاکی بیش ازاں خواہی. بندے تو ایک معنی میں فرشتے بھی ہیں، بل عباد المکرمون، قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے، وہ بھی بندے ہیں، اور وہ اللہ کی بندگی سے استکبار نہیں کرتے، فخر کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. لیکن ایک مقام میں عاشقی اور ہے، اور ہم خاکی جو ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے اس کام کے لیے چن بھی لیا. واجتباکم کے الفاظ سورہ حج میں آئے ہیں جو میں نے شروع میں تلاوت کیے، ان سے کچھ اور تقاضا ہے. چنا خدرا نگہداری کے بائیں بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود زخون دوستاں خواہی. یہاں پر لفظ شہادت آ گیا، اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اپنے وجود پر شہادت طلب کرے اپنے دوستوں کے خون کے ذریعے سے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر دیں. یہ ہے عاشقوں سے جو مطلوب ہے، یہ لفظ شہادت یہاں پر آیا، اور وہی شہادت ہے جو اصل میں شہادت علی الناس کی ذمہ داری کی اصل روح. قرآن مجید میں دوسرا مقام اس اعتبار سے جو بہت اہم ہے، سورہ حج کی آخری دو آیات، اور خاص طور پر ان میں سے آخری آیت، وہ دو آیات ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہیں. قرآن مجید کے نہایت جامع مقامات میں سے ہے، وہ پورا رکوع ہی بہت جامع ہے. پہلے حصے میں وہ خطاب ہے جو یا ایھا الناس سے ہے، پوری نوع انسانی سے، اور قرآن مجید کی جو دعوت پوری نوع انسانی کے لیے، اس کے خلاصہ آ گیا. اور رکوع کے دوسرے حصے میں مسلمانوں سے جو تقاضے ہیں، ان کی جو دینی ذمہ داریاں ہیں، ان کو بہت جامعیت سے بیان کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اور وہ جو اضافی ذمہ داری ہے جو اس امت کا فرض منصبی ہے، اس کے لیے پوری طویل آیت. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اب اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر، اور اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، اسی کی وفا کا دم بھرتے ہو، تو پھر اس کی راہ میں اس کی خاطر جہاد کرنا ہوگا، جد و جہد کرنی ہوگی، اتنی کہ جتنی اس کے راستے میں جد و جہد اور جہاد کا حق. یعنی بین السطور میں پڑھ لیجئے کہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہونا جو ہے، یہ اصل میں مطلوب نہیں ہے. وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد، اللہ کی کوز کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کے لیے. چنانچہ اس کی وضاحت آگے آ گئی، واجتباکم، اے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں اس کے لیے چن لیا، منتخب کر لیا، اس ذمہ داری کے لیے، وہ عظیم ذمہ داری جو اس سے پہلے ان افراد پر ڈالی جاتی تھی جنہیں اللہ تعالیٰ چنتا تھا ان کی قوموں میں سے، کسی کو رسول بنایا، نبی بنایا، وہ کار رسالت اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ہے مسلمانوں، اب اللہ نے تمہارا بحیثیت امت انتخاب کیا ہے، واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کس مقصد کے لیے چناؤ ہوا یہ مقام اتنا اونچا، وہ مقام جو اس سے پہلے رسولوں کو ملا کرتا تھا انفرادی طور پر، وہ ذمہ داری کے حوالے سے، وہ ذمہ داری وہ منصب اب تمہیں عطا ہو رہا ہے، کیوں عطا ہو رہا ہے؟ اس کا جواب ذرا آگے جا کر دیا درمیان میں تشویق و ترغیب کے لیے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین کے معاملے میں اللہ نے تم پر کوئی سختی کوئی مشقت نہیں رکھی، یہ دین کے تقاضے جو ہیں یہ عین تمہارے حد امکان میں ہیں، یہ کیپیسٹی اللہ نے تمہارے اندر رکھی ہے جس کا وہ تقاضا کر رہا ہے، وہ دین فطرت جس پر اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا اس کے حوالے سے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے اگر اس رستے پر آ جاؤ، واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، اور یہ کوئی نیا دین بھی نہیں ہے، کوئی نئی ذمہ داریاں بھی نہیں ہے، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اور وہ اللہ ہے جس نے مسلمانوں تمہارا نام رکھا تھا مسلمان پہلے بھی اور اب بھی، مسلمان کا کام کیا ہے؟ اسلام سرنڈر کرنا، اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینا، یہ اسلام ہے اور یہی تقاضا مطلوب ہے، اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پوری زندگی ہے سرگزشت ہے اس کا حاصل یہی ہے، جب بھی کوئی مطالبہ کیا اللہ نے ان سے، کوئی بڑی آزمائش، کوئی سخت امتحان، جو تقاضا بھی کیا، ہمیشہ ان کا جواب یہ تھا اسلمت لرب العالمین، میں نے تو اپنا سر خم کر دیا ہے سر تسلیم اس ذات کے لیے کہ جو پروردگار عالم، یہ روش مطلوب ہے، اس وقت بھی تھی اور پہلے بھی تھی، اب سنو کہ وہ کیا ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تمہیں جو چنا ہے اللہ نے تم تک بات پہنچانے کے لیے اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، وہ دین کی گواہی دیں گے تم پر، لیکون الرسول شہیدا علیکم، رسول گواہ بن جائیں تم پر، اور اس کے بعد وتکونوا شہداء علی الناس، یہ شہادت کی ذمہ داری جو رسول کی تھی شہادت علی الناس، یہ تمہارے کندھوں پر منتقل ہو جائے گی، اور تم دین کی گواہی دو گے پوری نوع انسانی کے سامنے، اور ان پر اتمام حجت کرو گے جیسے کہ گویا رسول نے کیا، یہ امپلائیڈ، یہ ہے وہ قرآن مجید میں وہ دو مقامات جن میں شہادت علی الناس کی ذمہ داری کا بڑے اہتمام سے تذکرہ ہوا، اور اس ذمہ داری کے ساتھ ہی اس کا تعلق جوڑ لیجئے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ، یہ اضافی ذمہ داری ہے، یہ سوا ہے، اور بڑی کٹھن ذمہ داری بھی ہے، اقبال کا وہ شعر بار بار مجھے یاد آتا ہے جب بھی میں اس مقام سے گزرتا ہوں، کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت کا لفظ نوٹ کیجئے، ذمہ داری بھی شہادت علی الناس کی ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت اونچا مقام ہے، واجتباکم، اس پر مقام پر فخر کرو جتنا بھی کر سکتے ہو، تمہیں حق ہے، لیکن اس مقام کے حوالے سے ذمہ داریوں کی کٹھنائیاں بھی ہیں، ان سے بھی گزرنا ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ فریضہ ختم نبوت کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، نوع انسانی تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا اور اتمام حجت کر دینا جو اس سے پہلے رسول کرتے رہے، یہ اب تمہارے ذمے، یہ ہے وہ ذمہ داری شہادت علی الناس کی، اور اس کے تین لیولز ہیں، ان کو آپ پہچان لیجیے، پہلا لیول یہ ہے کہ زبان سے دین کی گواہی دی جائے، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا جو پیغام ہم تک پہنچا وہ زبانی آگے پہنچائیں. بلغوا عنی ولو آیا, یہ میسج یہ پیغام پوری نوع انسانی کے لیے ہے. قرآن مجید کس کے لیے اترا ہے؟ صرف اس امت کے لیے, عرب کے لیے. یہ تو ہدی للناس ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری نوع انسانی کے لیے رسول بن کر آئے. تو لوگوں تک اللہ کے دین کو زبانی بھی پہنچانا ہے, ان پر اتمام حجت کرنا ہے, سمجھانا ہے اچھی طرح. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ واعظ کہا اور وما علینا الا البلاغ, فارغ ہو گئے. گواہی تو تب ہوتی ہے کہ ہر اسلوب سے بات سمجھائی جائے, اس کی پوری کوشش کی جائے, اتمام حجت کر دیا جائے. اور یہ کام اعلیٰ ترین شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا, جو ہمارے لیے ہر اعتبار سے اسوہ کاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا لیول گواہی کا, عمل سے اس کی گواہی دی جائے. جو بات آپ دوسروں سے کہہ رہے ہیں, جو اللہ کا پیغام آپ پہنچا رہے ہیں, اس کا عملی نمونہ بن کر دکھائیں. اور یہ کام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے کیا کہ اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل گیا. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اسوة کاملہ, اس گواہی کو عملی اعتبار سے پیش کرنا اعلیٰ ترین لیول پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا. اسی گواہی کا ایک تیسرا لیول بھی ہے, کیونکہ یہ گواہی جو ہم دے رہے ہیں یہ کوئی محض علمی پیغام نہیں ہے, اس کے اندر عملی ڈائمنشن ہے, اور بہت بڑی ڈائمنشن ہے. اللہ کے بندے بنو اور اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام قائم کرو, دین حق, اس کو غالب کرنا, اس کو قائم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. تو اس کی گواہی کا تیسرا لیول یہ ہے کہ عملی طور پر دین کو قائم کر کے بھی دکھا دیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عملاً یہ قائم کر کے دکھا دیا, اور پھر وہ گواہی دی الا البلغت. ہمارے ذمے کیا ہے؟ ہم اس کے لیے جدوجہد کریں, ایفرٹ کریں, کوشش کریں, محنت کریں, مال کھپائیں, جان لگائیں, صلاحیتیں لگائیں, جتنی بھی ممکن ہو, جس کو اللہ جتنی توفیق دے سکے. یہ امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے, اور گواہی کا حق تبھی ادا ہوتا ہے جب وہ گواہی جو ہے وہ دین حق کو آپ قائم کر کے عملاً بھی دکھا دیں کہ جس دین کی ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں وہ اللہ کا نظام, وہ دین حق جسے تم نظام مصطفیٰ کا نام دیتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی عملی شکل یہ ہے, یہ اس کی برکات ہیں, یہ اس کے ثمرات ہیں, یہ اس میں عدل و انصاف ہے, یہ انسانی حقوق اعلیٰ ترین سطح پر اس کے اندر جو ہیں وہ ان کی ضمانت. تو گواہی دینی ہے دین کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں لیول پر اعلیٰ ترین سطح پر دے دی اور اتمام حجت کر دیا ہم پر. اب یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ اسی گواہی کو انہی تینوں لیول پر آگے بڑھائے. چنانچہ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ فرض منصبی بھی امت کا ہے, بحیثیت امت ذمہ داری بھی اجتماعی ذمہ داری ہے. مسلم امہ نے یہ کام کرنا ہے, لیکن اسی مقصد کے لیے جب یہ ایک بہت بڑا مشن ہے, بہت بڑا نصب العین ہے, ایک فرض منصبی ہے, تو مسلمانوں کو بھی ایک امت کی شکل دی گئی ہے. ہم مقصد لوگوں کی ایک جماعت, جس کے لیے قرآن مجید نے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا, حزب اللہ, اللہ کی پارٹی. اور وہ مقصد, وہ مشن جو اللہ نے اس امت کو تفویض کیا, اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو امت کام کرے گی, یہ پوری امت کی ڈیوٹی ہے. چنانچہ نظام خلافت قائم ہوگا, اسلامی ریاست ہو, خلیفہ اور امیر المومنین کا تقرر ہو, تو یہ اصل میں ذمہ داری خلیفہ کی ہے, اس امت کی بحیثیت مجموعی ہے, اور یہ امت کو لیڈ کرتا ہے وہ خلیفہ, اور پوری امت اس کے ساتھ تعاون کرتی ہے اس کام. یہ نظام تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. اور آپ نے دیکھا 30 سال کا عرصہ تو خلافت راشدہ کا شمار ہوتا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں بعد میں تو آخری حصہ جو ہے وہ الفتنۃ الکبریٰ کا بھی کی نظر ہو گیا تھا, ڈھائی برس سوا دو برس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے، دس برس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی دور خلافت کے ابتدائی دس برس، یہ 22-22.5 برس بنتے ہیں. یہ نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دے کر گئے اور امت کو جو مشن تفویض کیا، تو ان 22.5 برسوں میں اس وقت کی معلوم دنیا کے بڑے حصے پر شہادت الناس کی ذمہ داری ادا کی جا چکی تھی، اور اس کے نتیجے میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. صرف 22-22.5 برس، عرب کے صحرا سے اٹھنے والی وہ آندھی، وہ مقدس آندھی کہنا چاہیے، چند ہزار نفوس قدسیہ پر مشتمل تھی، اور کس سرعت کے ساتھ جو ہے وہ اس مشن کو لے کر آگے بڑھے، اور انہوں نے اللہ کے کلمے کو سربلند کر دیا اس وقت کی معلوم دنیا کے ایک بڑے. پوری امت خلیفہ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے اس مشن میں. یہ ہے اجتماعی ذمہ داری، اور یہ جب خلافت کا نظام ہی نہ ہو، اسلامی حکومت ہی نہ ہو، اسلامی ریاست ہی نہ ہو، دین کا بول بالا نہ ہو، شریعت نافذ نہیں ہے، غلبہ دین نہیں ہے، باطل نظام کی حکمرانی ہے، امت کی اس اجتماعی ذمہ داری کا بوجھ پھر ہر فرد امت مسلمہ پر آئے گا حسب صلاحیت و استعداد اور حسب مرتبہ و استعداد. یہ ہے وہ فرض جو ہم پر عائد ہو رہا ہے. اس اعتبار سے وہ نظام نہیں ہے. نظام ہو تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہے اور سب سموتاد کے رشتے میں بندھے ہوئے اور اس اجتماعی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ اللہ کی مدد بھی مشروط ہے. چنانچہ دنیا میں غلبہ و سربلندی بھی اسی وقت تک رہتی ہے، اور جب اس مشن کو چھوڑو گے تو پھر زوال و انحطاط کا شکار ہوگے. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، اس میں اصل بنیاد تو یہ قرآن ہے، اس کا پیغام، اسی پر عملی نمونہ بننا ہے، اسی کے نظام کو قائم کرنا ہے. قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معلم قرآن، یہ مل کر دین مکمل ہوتا ہے. پاڈکاسٹ یہ ہے وہ کہ جس کا بوجھ اب ہم میں سے ہر ایک پر ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ اللہ سے وفاداری کا تقاضا ہے کہ اس فریضے کے اندر اپنا حصہ ڈالیں، اس دینی فرضی کو ادا کریں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، وفاداری اور آپ کے مشن کے ساتھ وفاداری کا تقاضا بھی ہے. اور آج امت جس حال کو پہنچی ہوئی ہے اس کا جواب بھی اسی میں مضمر ہے کہ جب اپنے اس فرض منصبی کو بھلا دیا جس کام کے لیے امت تشکیل دی گئی تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، بھول گئے اسے اور پڑ گئے دنیا داری میں. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اقوام عالم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، جیسے کہ دسترخوان پر مہمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے تناول فرمائیے. سبب کیا بیان ہوا؟ یہ کیفیت کیوں ہوگی مسلمانوں کی؟ اتنے کمزور، اتنے لاچار، اتنے بے بس کیوں ہو جائیں گے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، اپنے اصل مشن کو بھول کر دنیا کے اندر لوٹے، دنیا کی محبت، مال و دولت دنیا، دنیا کی دوڑ، دنیا کمانا، یہی ایک فرض منصبی ہے. تمہیں تو بھیجا گیا تھا، تم ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. تمہارے اوپر تو ایک بڑا مقدس فریضہ تھا جو اللہ نے عائد کیا تھا، اور اگر اس سے غداری کرو گے اور دین سے بھی غداری شمار ہوگی تو پھر دنیا میں ذلت اور رسوائی، غربت علیہم الذلت والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ پھر تمہارے حصے میں آئے گی. اور یہ کب سے چل رہی ہے آپ نے دیکھا؟ اللہ مولانا حالی کے وہ اشعار بھی یوں لگتے ہیں کہ جیسے آج ہی کی صورت حال کے لیے ان کی زبان پر آئے تھے، اور یہ بھی بعض شاعری بھی الہامی ہوتی ہے کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے. مانے نے کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. عام اصول تو یہ ہے کہ جزر ہو دریا اترا ہوا ہو تو پھر مد کی کیفیت بھی آتی ہے، مد و جزر چلتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ تو عجیب معاملہ ہے کہ جزر ہی جزر ہے، اور وہ جو علامہ اقبال نے اپنے انداز میں پیغام امت کو دیا تھا کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. لگتا ہے کہ جیسے یہی کیفیت ہے، اور بے بسی لاچاری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ہم اسلام کے نام پر بننے والا ملک 60 سال کے بعد کہاں کھڑے ہیں. ثابت ہو گیا کہ امریکہ کے غلام ہیں محض، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں، اور ہیلپ لیس ہیں. اسی کا نام ذلت و مسکنت. آپ اپنے ملک میں بے بس ہیں، اور یہ بے بسی اس انتہا کو ہے. ایک بے بسی کا تصور وہ ہمارا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، احکام دینی کے دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، شریعت اسلامی کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، اس پر ایک بندہ مومن کا خون کھولتا ہے. لیکن اس سے بڑھ کر آگے دیکھیے تو عدلیہ ہے تو وہ ان کے تابع، انصاف، لوگوں کو ان کے حقوق، ٹوٹل محرومی. ذرا عدلیہ نے سب نکالنا شروع کیا تھا اور پھر دیکھیں اس کے اوپر جو ہے وہ کس طریقے سے حملہ کیا گیا. یہ ہماری بے بسی اور ذلت اور رسوائی اسی کا ایک شاخسانہ ہے. چنانچہ اس پر جو میں نے بیان دیا تھا اخبارات میں وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور ابھی ہمیں اور ہماری بدعمالیوں کی سزا مل گئی. یہ ساری کیفیت کیوں ہے؟ اس مشن کو چھوڑ دیا جو ہمارے ایمان کا تقاضا بھی تھا. سورہ آل عمران میں جو کہا گیا کہ وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب اور سربلند ہوگے اگر فی الواقع مومن ہوئے. تو مومن ہونے کے تقاضے تو پہلے بیان کر دیے گئے تھے. اسی صورت میں ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تم تو وہ امت ہو جسے برپا کیا گیا دوسرے لوگوں کے لیے. تم نے خود تو اللہ کی غلامی اختیار کرنی ہے، دوسروں کو بھی اللہ کا غلام بنانا ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ تو ایمان کے تقاضے تھے. ہاں ان کو پورا کرو گے تو غالب اور سربلند تم ہی ہوگے، ورنہ دنیا میں ذلت اور رسوائی سے مسلمانوں کا مقدر ہے. اسی صورت میں وہ بات بھی آئی ہے ضربت علیہم الذلت اینما ثقفوا، یہود کے بارے میں. بہر کیس یہ ہے اس وقت کی سچویشن، اور ایک اعتبار سے تو مایوسی ہی مایوسی ہے بظاہر. اسلام کے حوالے سے، غلبہ دین کے حوالے سے، نفاذ شریعت کے حوالے سے وہ مایوسی اور گہری ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں تو ہر صورت اپنی ذمہ داری کے لیے کوشش کرنی ہے. وہ جاہدو فی اللہ حق جہادی، اس کے مصداق بن کر اپنی سی ایفرٹ پوری کرتے رہنا ہے زندگی کے آخری سانس تک. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، چاہے دنیا میں ہمارے سامنے نتائج ظاہر ہوں یا نہ ہوں. لیکن جہاں اتنی مایوسی کی بات آئی تو وہاں میں چند باتیں یہ بھی کہہ دوں کہ کچھ تو وہ احادیث ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑا سہارا ہیں کہ وقت جو ہے بدلے گا، یہ ایسا نہیں رہے گا. بلکہ ایک صاحب نے مجھ سے جب پوچھا کہ یہ حالات ہیں ان پر آپ تبصرہ کریں کہ آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، تو بے ساختہ یہی جواب میرے سامنے آیا کہ ھذا ما وعد اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. انہی کا تو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں پہلے سے خبردار کر دیا تھا یہ حالات آئیں گے. اور کم سے کم ہم جو تنظیم اسلامی کے ارکان ہیں، ممبر ہیں، رفقا ہیں، ان پر تو یہ بات بہت عرصے پہلے سے منکشف ہو چکی. کوئی اور اگر یہ سمجھے کہ اس تک یہ بات نہیں پہنچی تو کوئی شکوہ کرے تو اپنی جگہ، لیکن هذا ما بعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، یہ دجالی دور اس کی خبر تو ہر نبی اور ہر رسول نے دی، اور اس کے اندر کفر کا اتنا غلبہ اور اتنے ریسورسز اور تمام وسائل پر اس کا اختیار اور قابض ہو جانا، جس انداز سے بات آتی رہی اس وقت سمجھ میں نہیں آیا آتا ہوگا کہ دجال کے پاس آخر کیا قوت ہوگی. آج بات سمجھ میں آ رہی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی جو اپنی اور جو سریا کو پہنچی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری قوت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور شیطان جسے انسان پر کوئی اختیار نہیں دیا گیا، کوئی سلطان نہیں دیا اللہ نے، وہ زبردستی کسی کو راہ ہدایت سے برداشتہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ شیطان کے جو چیلے چاٹتے ہیں دنیا میں ایجنٹ ہیں، وہ اب زبردستی بھی یہ کام کر رہے ہیں، وہ ڈنڈے کے دور کر رہے ہیں، لاٹھی ان کے ہاتھ میں. دہشت گردی کی اگرچہ مختلف لوگوں کی اپنی اپنی تعریفیں ہیں، ورنہ لمبی داڑھی جو ہے ان کے اپنے نقطہ نظر سے جو ان کے دہشت گرد جنہیں وہ شمار کرتے ہیں ان میں سے اکثر تو وہ ہیں جنہوں نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں، اور کریم شیف جن کو وہ ٹاپ کے دہشت گرد گردانتے ہیں ان میں سے تو بہت سے وہ ہیں. اصل دہشت گردی کیا ہے، اس کا ذکر اس سے پہلے بھی میں کر چکا ہوں، کہ جو ٹاپ کا تھنک ٹینک ہے ان کا، جو انہوں نے بیٹھ کر وہاں ایک کانفرنس کی ہے لاس ویگس میں چند ماہ پہلے، جس کا ذکر اخبارات میں آیا تھا، حابب میر نے اپنے کالم میں کیا تھا، اس میں ان کا رخ بالکل واضح ہے. دہشت گردی کی تعریف ابھی تک وہ کر نہیں پائے اصل میں، اور وہ اپنے ڈنڈے کے زور جو ہیں وہ اپنا ایجنڈا مسلط کر رہے ہیں، جو کسی جس وقت جو تعریف ان کی زبان سے نکلتی ہے وہی طوطے کی طرح سب جو ہے اس کو زبان سے ادا کرتے ہیں، پورا ورلڈ میڈیا بھی اور سارے ان کے ایجنٹ جو بیٹھے ہوئے اسلامی ممالک میں، جو وائس رائے بن کر بیٹھے ہوئے، وہ سب کے سب ہز ماسٹرز وائس کے انداز میں جو وہاں سے تعریف آتی ہے ڈیفائن کیا جاتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن وہ خود بھی ابھی تک کسی تعریف کے اوپر پہنچے نہیں تھے. اب وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں کہ سیکولر طبقات ہمارے ہیں، یہ ماڈرنسٹ جو ہیں یہ بھی ہمارے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی پوٹینشلی ان کو دہشت گرد ہی ماننا پڑے گا، جب تک کہ وہ اس قرآن کا انکار نہ کریں. اس لیے کہ قرآن مجید میں تو جہاد اور قتال کا ذکر ہے، قرآن مجید تو باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتا ہے، قرآن مجید تو یہود کی سازشوں کو بے نقاب کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہارے دیانی دشمن ہیں ان سے بچو، اور غلبہ دین کے لیے جہاد اور قتال کو اس نے فرض قرار دیا ہوا ہے. تو جب تک ایک مسلمان چاہے وہ بظاہر کتنا سیکولر ہو، اگر وہ کہتا ہے کہ میرا اس قرآن پر ایمان ہے، تو ہمارے نزدیک یہ پوٹینشیل دہشت گرد ہے، اور جب تک وہ اس قرآن سے اعلان برات نہیں کرتا وہ ہمارا دشمن ہے. الٹیمیٹ جو اینڈ ہے ان کا وہ تو یہ. اور جب یہ بات میں نے پڑھی تو بات سمجھ میں آئی کہ جب دجال مطالبہ کرے گا یا میرے مجھ پر ایمان لاؤ یا اللہ پر ایمان لاؤ، کس پر ایمان ہے تمہارا، اس کی اصل میں شکل یہ ہوگی، بات واضح ہو جائے. اب بتاؤ کون ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہے اور جو نہیں ہمارے اس ڈیفینیشن پر پورا اتر رہا اور اس کے مطابق وہ قرآن کا انکار نہیں کر رہا، وہ ہمارا دشمن ہے اور اس سے ہماری جنگ. مارکیس یہ جو ہے، لیکن اس کے بعد ہی انہی حالات انہی احادیث میں تذکرہ موجود ہے، حالات بدلیں گے، کیسے بدلیں گے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لیکن جہاں میں عرض کیا میں نے کہ ایک طرف مایوسیاں ہیں، نا امیدیوں کے جو ہیں وہ بادل ہیں ہر طرف چھائے ہوئے ہیں، وہی امید کی کتنے بھی ہیں. یہ طالبان فیکچر یہ صحیح ہے کہ اب ان کا اقتدار وہاں پر نہیں افغانستان میں، لیکن کیا انہوں نے شکست باندھ لی، اور کیا وہ شکست تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں؟ الحمدللہ ایسا نہیں. اور وہاں سے آنے والے جو بتاتے ہیں جو صورتحال، وہ بہت حوصلہ افزا ہے. یہ امید کی کرنیں ہیں، لیکن ہمیں ان پر ڈیپینڈ نہیں کرنا، میں یہ آپ کو بتا دوں. ہمیں اپنے اس فرض منصبی فرض کے احساس کے تحت جدوجہد کرنی ہے. اسی طریقے سے وہ طالبانائزیشن کا عمل جو ہے ہمارے قبائلی علاقے میں جس طور سے آ رہا ہے، اگرچہ اس کے کچھ حد و خال پوری طرح واضح نہیں ہے، اور اس میں کچھ ملک دشمن عناصر بھی جو ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن وہاں سے آنے والوں نے جو باتیں بتائی ہیں اس سے بھی بڑے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ اصل میں, اور وہ لوگ اب متحد ہو رہے ہیں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح بھی کر رہے ہیں, یہ پروسیس جو ہے آگے بڑھ رہا. سوات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, یہ لال مسجد کا جو واقعہ ہے, اس کا بھی جو ریئیکشن ہے وہ انشاءاللہ یقیناً بہت ہی خوش آئند نتائج جو ہے اس سے سامنے آئیں گے اور برآمد ہوں گے. ہاں, غلطیاں خامیاں اپنی جگہ ہیں, ان کی جو ہے وہ اصلاح بھی ہوتی رہے گی, لیکن غلبہ دین اور نفاذ شریعت اور پھر اس کے حوالے سے وہ شہادت اور الناس کا وہ کام جو رکا ہوا ہے, اس کے آگے بڑھنے کی امکانات یقیناً پیدا ہو رہے ہیں, اور یہی کام جب آگے بڑھے گا اور صحیح خطوط پر بڑھے گا اور اس کے لیے پھر واقعی لوگ اپنی گردنوں کٹوائیں گے اور جانوں کی قربانیاں دیں گے اور اپنے تن من دھن نچھاور کریں گے, اور ایک بہت بے حد تک وہ کام آگے بڑھ جائے گا, تو اللہ تعالیٰ کی وہ سنت ہے کہ پھر وہ اہل ایمان کو دنیا میں بھی کامیابیوں اور فتح سے نوازتا ہے. اسی سنت کا ظہور ہوگا کہ ساری دجالی قوتیں پھر جو ہیں وہ پسپا ہوتی چلی جائیں گی, اور وہ وقت انشاءاللہ آئے گا. لیکن میں نے اس کا تذکرہ صرف اسی لیے کیا کہ اگر ایک طرف مایوسی ہے اور نا امیدیاں ہیں تو دوسری طرف کچھ امید کی کرنیں بھی ہیں, اور اس میں ایک بہت بڑا دخل جو ہے وہ مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے, اس کا یہ جو نا انصافی اور ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے مسلمانوں پر پوری دنیا میں ہر طرف سے, اور جو حق اور عدل و انصاف کے سب سے بڑے علم بردار ہیں انہی کے ہاتھوں اس نا انصافی کی بھی انتہا ہو رہی ہے. تو نہ چاہیے وہ چیز ہے کہ جو مسلمانوں کو شاید بیدار کرے گی اور کر رہی ہے, اور اب اس کی وجہ سے رجوع ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور ذریعے بھی بنا دیے ہیں, یہ قرآن کا پیغام, یہ شہادت الناس, یہ میڈیا جس کو انہوں نے اپنے مضمون مقاصد کے لیے جس کو اصل میں استعمال کیا جا رہا تھا. میڈیا اپنی جگہ وہ تو ایک قوت ہے, ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے, لیکن یہ دجالی قوتیں جسے استعمال کر رہی تھی اسی میڈیا کو اللہ تعالیٰ نے شہادت الناس کا بھی ایک اعتبار سے ذریعہ بنا دیا کہ قرآن کی دعوت بہت بڑے پیمانے پر قرآن کا پیغام پہنچ رہا ہے. بار کہتے ہیں وہ چند چیزیں تھیں کہ جو امید کی کرنیں تھیں, میں نے چاہا کہ ان سے بھی یقیناً آپ کو آگاہ کروں کہ جو ہمارے لیے اطمینان کا موجب بھی ہیں, لیکن اصل معاملہ اس احساس فرض کا. چنانچہ اب اس میں کرنا کیا ہے, 57 اسلامی ملک ہیں, دین کہیں قائم نہیں, شہادت الناس کی وہ ذمہ داری جو امت پر تھی وہ بحیثیت امت ادا ہو ہی نہیں رہی, اور میں اور آپ کیا کریں, ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اللہ کے مددگار بن جاؤ شہادت الناس اور اقامت دین کی جدوجہد میں, اور اس کے لیے کھپاؤ اپنا سب کچھ. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. میں ترجمہ نہیں کر رہا, مجھے یقین ہے ان آیات کا ترجمہ آپ سب کو مستحضر ہوگا. ان حالات میں ہم سے کیا تقاضا ہے, جیسے کہ میں نے عرض کیا, اور خاص طور پر ایک مسلمان معاشرے میں جب ہم ہوں تو سورہ آل عمران میں اس کے لیے رہنمائی موجود ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. شہادت الناس دین کی طرف بلانا, يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تم میں سے ایک گروہ تو ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف, اور الخیر قرآن, قرآن کے پیغام کی طرف بلائے, قرآن کی طرف بلائے, قرآن کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں کی طرف دعوت دے بلائے. یہ شہادت الناس سب سے پہلے مسلمانوں کے اندر کرنی ہوگی, اب انہیں ان کی دینی ذمہ داریاں یاد کرانی ہوگی, ان کا تعلق قرآن سے جوڑنا ہوگا, قرآن کے ذریعے سے سوتے ہوئے کو جگانا, جھنجھوڑنا خواب غفلت میں جو مدہوش. یدعون الی الخیر, اور جب مسلمان معاشرے میں ہو تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, یہ اسی کے ایک ڈائمنشن. منکرات پھیل رہے ہوں اور ایک بندہ مومن خاموش ہو, گونگا شیطان ہے. یہ کام اسے کرنا ہے, روکنا ہے, زبان سے کرتے رہنا ہے. اس لیے کہ سارا عمل کس طریقے سے ہوگا, وہ منہج انقلاب نبوی کے مطابق. اور منہج انقلاب نبوی کیا ہے؟ کہ جو جماعت بنے وہ بھی انہی اصولوں پر بنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیے تھے, اسوہ وہاں سے لیا جائے گا. ہاں سم و طاعت وہاں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سم و طاعت غیر مشروط تھی, یہاں پھر معروف ہوگی شریعت کے دائرے کے اندر. اسی طریقے سے دعوت, قرآن کا پیغام پہنچانا, یدعون الی الخیر, وہ بھی ذریعہ دعوت قرآن, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا. تربیت, تربیت بھی اسی نہج پر. وہ حزب اللہ کیسے تیار ہوئی تھی؟ منہج کی طرف رجوع کریں, سنت رسول کی طرف دیکھنا ہوگا. اور پھر ابتدائی مراحل, جب تک کہ اتنی قوت ہاتھ نہیں آ جاتی کہ آپ باطل نظام کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ جاتے, اس وقت تک صبر محض, کفو ایدیکم, یہ بھی ہمیں سنت سے لینا. اور اس وقت تک یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, جو اللہ نے ہماری ذمہ داری ہے اسے بھرپور طور پر ادا کرتے رہنا باللسان. اور نہ صرف یہ کہ زبان سے, بلکہ اپنے عمل سے بھی اس کا نمونہ بن کر دکھانا ہے. اس لیے کہ اس کے بغیر دعوت میں تاثیر ہی نہیں ہوگی. خود منکرات سے بچنا ہوگا, اس فحاشی اور اڑیانی کے سیلاب سے خود کو دور رکھنا ہوگا. دجالی فتنے کے جو بھی اثرات ہیں, مادہ پرستانہ اثرات, اس سے اپنے آپ کو باز دور رکھنا ہوگا. اور جب طاقت آ جائے, جب اس پوزیشن میں ہوں جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت ہجرت مدینہ کے بعد اس پوزیشن میں آئی تھی, اس سے پہلے تو با نشہ درویشی, درساز و دمادم زم, اور تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ, تعمیر نہ کر, یہ اصول ہے. لیکن جب قوت آ گئی, تو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جمزن, اب یہ راستہ ہے. یہی تو اصل میں اس سیرت کا اور منہج کا نچوڑ, جیسے کہ کہا گیا اس کے لیے ایک راستہ تو بالکل کھلا ہے, وہ قتال, اتنی قوت آ جائے اور باطل قوتوں کے خلاف جو ہے, جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ موقف ہے کہ فاسق و فاجر حکمران کے خلاف بھی خروج ہو سکتا ہے, یعنی قتال بالسیف. اور یہاں فاسق و فاجر ہی نہیں ہے, دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں, جو اللہ کے دین کے دشمن جو ہے ان کا ساتھ دے رہے ہیں, اور اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے ایجنڈے میں ان کے ساتھ شریک ہیں. تو وہ تو اپنی جگہ راستہ ہے ہی, لیکن شارٹ آف دیٹ, اسی نہی یعنی منکر اور دعوت اور شہادت کے کام کو قوت کے ساتھ سر انجام دینے کا بھی ایک راستہ اس دور میں ہے, جسے آپ کہتے ہیں پریشر گروپ کی شکل میں مطالبہ کی ایک تحریک کے ذریعے, عوامی تحریک کے ذریعے دباؤ ڈال کر اپنے مطالبات منوانا. اس کے لیے آج کا عنوان جو ہے ہماری سیاسی دینی جماعتوں کے زبان پر بھی آتا ہے بار بار, دھرنا کے الفاظ. اس لیے کہ یہ ایک راستہ ہے, شارٹ آف دیٹ ہے, وہ راستہ تو ہے ہی. اور ذہناً اس کے لیے تیار ہونا چاہیے, من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه فقد مات علی شعبۃ من النفاق. جو شخص مر گیا اور اس کی نوبت نہیں آئی, اسے توفیق نہ ملی کسی غزوے میں شریک ہونے کی, یاد و قتال اس انداز سے دو بدو مقابلہ کرنا, جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکلنا, ولم یحدث به نفسہ, اس کے دل میں اس کی خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی, موقع نہیں آیا, نوبت نہیں آئی, یا وہ پیچھے رہ گیا, یا اس کی خواہش بھی نہیں ہے. فقط مات علی شعبۃ من النفاق, یہ ایک موقع نفاق پر اس کی موت ہوئی. اور یہ بھی جو کام ہے جس کو دوسرا میں نے عرض کیا کہ دھرنے والا اس میں بھی اصل میں وہ خواہش تو موجود ہے, گردن کٹانے کی خواہش تو ہے, یہاں پر بھی اپنی جان کا ہتھیلی پر رکھ کر ہی آپ جائیں گے, یہ وہ دھرنا نہیں ہوگا کہ ایک طرف سے لاٹھی چارج ہونا شروع ہو تو معلوم ہوا دوسری طرف سے لوگ جو ہیں وہ غائب ہیں, مجمع چھٹ گیا, خبر مل گئی لاٹھی چارج ادھر سے شروع ہو گیا تو دوسرا اینڈ جو ہے وہ صاف ہو چکا ہے تھوڑی دیر میں, یہ نہیں ہے وہ دھرنا. یہ دھرنا تو وہ ہے کہ پھر مطالبے کے ساتھ ہوگا کہ منکرات کا خاتمہ کرو, سود کا خاتمہ کرو, فحاشی بند کرو اور سسٹم کو جیم کیا جائے, ٹکٹنگ, اور اس مطالبے کے ساتھ کہ چاہے ہمیں مارو پیٹو گولیاں برساؤ ہم اپنے مطالبہ پورا ہونے تک یہاں سے نہیں اٹھیں گے, اور پھر وہ سب اطاعت کا تقاضا پورا کیا جائے, یہ ہے وہ دھرنا. یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ اعتبار سے اس میں استقامت زیادہ چاہیے, استقلال کی زیادہ ضرورت ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, لیکن راستہ یہ شارٹ آف دیٹ ہے, اس لیے کہ اس کی تیاری وہ تو آج کل نیکسٹ تو امپوسیبل ہے کہ دو بدو جنگ, لیکن یہ راستہ ہے, یہ پرامن بھی ہے, محفوظ بھی ہے کہ مسلمانوں سے مقابلہ ہے, کسی کلمہ گو کی جو ہے وہ جان نہ جائے ہمارے ہاتھوں سے, اور قریب تر ہے, لیکن اگر اس کے حالات پہلے سازگار ہو جائیں تو اس کے لیے دینی تیار رہیں. برکیف یہ ہے, یہ طرفہ قتال اسے آپ کہیے یا جو بھی شہادت اور الناس اور اس کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے, یہ وہ واضح راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کھولا ہے اپنے ایک بندے کے ذریعے, خادم قرآن کے ذریعے. یہ بھولے ہوئے تھے ہم, امت اس سبق کو بھولی ہوئی تھی, یہ وہ قرآن و سنت کا وہ سبق ہے کہ جو مسلمانوں کی تعلیمات کا لازمی حصہ تھا اور رہا, کچھ عرصے سے ہم بھول گئے لیکن پھر بھی کسی نہ کسی انداز سے کام ہو رہا تھا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا شعور عطا کر دیا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اب چند منٹ میں دوں گا کہ خاص طور پر بحثیت رفیق تنظیم ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے, اشاروں میں ہی بات کافی ہوگی. سورہ بقرہ میں 7th رکوع ہے جہاں پر شہادت اور الناس کی ذمہ داری تفویض کی گئی اس امت کو, بلکہ امت کی غرض تاسیس ہی یہ بیان ہوئی, اس کام کے لیے امت جو ہے اس کو تشکیل دیا گیا. اس کے بعد جو ہے 19th رکوع میں مسلمانوں سے جو خطاب ہوا وہ ذہن میں لے آئیے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. پھر وہی شعر میری زبان پر آ رہا ہے کہ یہ بڑا اونچا منصب جو تمہیں عطا ہوا, امت وسط بنایا اور شہادت اور الناس کی ذمہ داری ڈالی, تو یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, اب استعانت, اللہ سے مدد طلب کرو, معاونت حاصل کرو, اور استعانت کے ذریعے اللہ نے بتا دیے صبر اور نماز, ان اللہ مع الصابرین, اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اور یہ صبر جو ہے وہ صبر بھی ہے استقامت, اس کے اندر استقامت بھی پوشیدہ ہے. صبر یہی نہیں ہے کہ مار پڑے اور جھیل لیا صبر ہو گیا, یہ تو قہر درویش پر جان درویش. صبر یہ ہے کہ آپ جواب دینے کی قوت رکھتے تھے لیکن کفو ایدیہم, اس اصول کے تحت آپ نے ہاتھ روکے رکھے ہیں, یہ صبر ہے. اور پھر یہ کہ استقامت, اللہ کی راہ میں اگر میدان میں مقابلہ ہو تو پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا, صبر و استقامت, ان اللہ مع الصابرین. اور یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنے کے حوالے سے آ گیا کہ تیار رہو ان اگلے مراحل کے لیے کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو اس میں سب کچھ نچھاور کر دیں اللہ کی راہ میں اور گردنیں بھی کٹا دیں تو انہیں اپنا انہیں مردہ مت کہنا, بل احیاء ولکن لا تشعرون. دوسرا مقام جو ہے سورہ حج کا آخری رکوع, اور وہاں بھی شہادت اور الناس کی ذمہ داری کے بعد جو آخر میں بات فرمائی وہ بہت ہمارے لیے بہت اہم ہے. فاقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ, اے مسلمانوں پاس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے دامن سے چمٹ جاؤ. دیکھیے دونوں جگہ نماز کامن ہے. یہ نماز یہ ایک طرف فرض بھی ہے، ارکان اسلام کا ایک حصہ بھی ہے، اور ارکان اسلام دینی ذمہ داریوں کا سب سے پہلا قدم ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تعلق مادہ کا ذریعہ بھی ہے، یہ نماز ہی ہے جو تمہارے لیے ایک بہترین سہارا ہے. ہر مشکل وقت میں اللہ کے سامنے دس بستہ کھڑے ہو جاؤ، صلاۃ حاجت. اور سب سے بڑا سہارا وہ رات کی نماز. جب اسوہ رسول کی بات کریں گے، سنت رسول کی بات کریں گے، تو اس راہ میں جدوجہد کرنے والوں کے لیے وہ نماز بہت اہم ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ. اللہ کے وہ وفادار بندے جن کے لیے اللہ نے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، اور کسی کے دل میں یا اس کے ذہن میں اس کا کبھی تخیل، اس تک بھی اس کی رسائی نہیں ہو سکی. وہ کن کے لیے؟ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، جن کے پہلو اپنے بستروں سے کنارہ کش رہتے ہیں. تو یہ نماز ایک بہت بڑا سہارا ہے، اور وہ نماز صرف فرضیت ادا کرنے کے حوالے سے وہ پنجگانہ نہیں، وہ تو ہے ہی، وہ تو مین ستون ہے. اس سے آگے بڑھ کر فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ بھی ارکان اسلام میں سے ایک ہے، جسے ہم جانتے ہیں اس پہلو سے کہ اس کا ایک نصاب ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کا ایک ذریعہ ہے. زکوٰۃ اس لفظ کے اندر ہی اس عبادت کی معنویت پوشیدہ ہے. یہ بات بھی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. بظاہر تو مال خرچ کر رہے ہو، اصل میں دنیا کی محبت جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ کے رستے میں آگے بڑھنے میں، جو سب سے بڑا ایک ہرڈل ہے، اس کو دور کرنے کا ذریعہ زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہاں اس میں بھی اشارہ ہے کہ اگرچہ تم نے جانا تو بہت اوپر شہادت اور اقامت کی ذمہ داریاں، لیکن ارکان اسلام کو غیر اہم نہ سمجھو. سب سے پہلا پتھر تو یہی ہے. آغاز یہاں سے ہوگا، نماز اور زکات ارکان اسلام کی پابندی بھی ہے اور یہ تمہارے لیے سہارا بھی ہے مستقبل. واعتصموا باللہ، احتسام کا لفظ آتا ہے کسی سے وابستہ ہو جانا اپنی حفاظت کے خیال سے، اپنی بچاؤ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے کسی کے دامن کو تھام لینا. تو یہ راہ جو ہے یہ بڑی کٹھن ہے. اب وہ شعر میں دوبارہ تو نہیں پڑھوں گا، بہت دفعہ تکرار ہو گئی. لیکن اس میں مقابلہ کس سے ہے؟ سب سے پہلے تو ایک نفس اندر بیٹھا ہوا ہے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، وہ بھی فرعون سے کم نہیں ہے، اس کے وار بھی بڑے کاری ہوتے ہیں. اور پھر شیطان تو تمہارا ازلی دشمن ہے اور وہ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا، بلکہ اس وقت تو پوری دنیا میں شیطانی تہذیب ہے، ابلیسی تہذیب، اسی کا کلچر ہے، اسی کی ڈومینیشن ہر لیول پر. پھر پورا معاشرہ اسی رنگ میں رنگا ہوا ہے. پھر باطل نظام کے عالم بردار ہیں، ان کے ساتھ تمہارا ٹکراؤ ہے. پہلے فکری سطح پر ہے، دعوت کی سطح پر ہے، باللسان کے حد تک ہے، اور وہ بھی کون گوارا کرتا ہے؟ عرب ممالک میں تو کوئی گوارا نہیں کیا جاتا. وہاں تو اس طریقے سے آپ جیسے آج ہم بیٹھ کر کھلن کھلا ایمرجنسی کے ہوتے ہوئے بھی اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ وہاں پر ایمرجنسی نہ بھی ہو تو وہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے. لیول آف ٹالرنس بہت کم ہے وہاں. ہاں، یا کہہ دیں گے تو اس کے بعد دوبارہ نظر نہیں آئے گی. تو بار کیا وہ باطل نظام تو ہے اور اس کے وہ بھی مقابلے پر ہے، وہ اس راہ کا بہت بڑا ایک مزاحم ہے. اور وہ باطل نظام صرف آپ کے ملک کی حد تک نہیں ہے، وہ اب گلوبل ہو چکا ہے. وہ عالمی قوتیں ہیں جو جن کے خلاف آپ نے عالم جہاد بلند کیا ہے. لہذا ایک بڑی حفاظت چاہیے، بہت بڑی حفاظت، بہت بڑا سہارا. واعتصموا باللہ، ان دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے اور اس راہ کی رکاوٹوں سے نمٹنے کے لیے بہت بڑا سہارا اللہ کیا تمہارے پاس موجود ہے، اس کنڈے کو تھام لو. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے اللہ کے دامن کو تھام لیا اس نے ایک مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال دیا. انفصام لہا، اور اس میں یہ وہ طاقت نہیں ہے کہ جو عین وقت پر آنکھیں پھیر لے. معاذ اللہ، معاذ اللہ. اس کی معیت ہوا مولاکم، وہ تمہارا خیر خواہ ہے، کچھ پناہ ہے، حمایتی ہے، مددگار ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، اور کیا ہی عمدہ ہے وہ مددگار بھی اور کیا ہی عمدہ ہے وہ حمایتی. اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان تمام رکاوٹوں سے نمٹنے کے لیے نفس کی شرارت، شیطان کے حملوں سے بھی وہی بچائے گا. اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر یہ دم خم ہے وہ سب سے نمٹ سکتا ہے، تو وہ آلریڈی شیطان کی اس فریب کا شکار ہو چکا. لہذا یہ ہے ہمارے لیے کرنے کا، لاہ عمل قرآن نے دے دیا. ہر کیس یہ ہے، وہ آخری بات کی جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، اب یہ کام ہمیں کرنا ہے اللہ کی تائید و نصرت کے بھروسے پر، اور اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے. اور تنظیمی اعتبار سے صرف دو باتوں کا میں ذکر کروں گا، جن کا عام طور پر جب بھی میں حلقوں میں جاتا ہوں اور مقامی تنظیموں میں رفقا سے ملاقات ہوتی ہے، کہ یہ کام تو وہ ہے کہ جس میں آدمی جتنا بھی گڑ ڈالے کم ہے، تن من دھن نچھاور کر دے، تو پھر بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. لیکن ایک باٹم لائن تقاضا بھی ہے، ہمیں وہیں سے آگے بڑھنا ہے، قدم بقدم آگے بڑھنا ہے، اس کو ضرور ذہن نشین کر لیجیے. اور اس تعلق میں اللہ کی اہمیت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ، اب وہ دو تقاضے ہیں جو تنظیمی ہیں، اس کام سے متعلق ہیں، صرف ان کا ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا. نمبر ایک، یہ بڑی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے جو اس امت کا اجتماعی فریضہ تھا اور ہے، اگر ہم نے ایک جماعت کے اندر شمولیت اختیار کی ہے اور اس کے لیے وہ آخری منزل بھی ہمارے سامنے ہے اور آرزو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی راہ میں ہمیں، ہماری گردن جو ہے وہ اسی راہ میں کٹے اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نذرانہ قبول فرما لے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. لیکن اس کی تیاری کے حوالے سے اس جماعت کی جو ڈسپلن ہے، جو سم اطاعت ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور دنیا کے تمام کاموں پر اس تنظیمی ڈسپلن کو ترجیح دینا، فوقیت دینا، یہ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے. نہیں کریں گے تو معلوم نہیں، اللہ تعالی کی رحمت کے امیدوار تو رہنا چاہیے کہ شاید بعض پرس اور محاسبہ مشکل ہو جائے. یہ لازمی تقاضا ہے. جماعت میں شریک ہوئے ہیں اور اس کے جو ہے وہ ڈسپلن کو پورا نہیں کر رہے، نظم و سم و تعاد کی پابندی اس انداز سے نہیں ہو رہی، اور یہ سم و تعاد بھی آپ سے جو ہے وہ دینی کام میں ہی مطلوب ہے، کسی کام کے حوالے سے آپ سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ آئیے، اجتماع ہے، وہ تربیتی اجتماع ہے، وہ بھی اپنی بہتری کے لیے ہے، وہ اپنی علم میں اضافے کے لیے ہے، درس قرآن میں شرکت ہے، وہ اپنے ایمان میں اضافے کے لیے ہے، یہ اس بڑے کام کی تیاری کا حصہ ہے. ان کاموں کو دنیا کے کاموں پر ترجیح دینا، یہ باٹم لائن. نمبر دو، شہادت الناس کی ذمہ داری ہو یا اقامت دین کی، اصل میں اقامت دین بھی ایک اعتبار سے شہادت الناس کا سب سے ٹاپ لیول ہے. ان دونوں کا آغاز جو ہے وہ دعوت سے، اس سارے کام کا کام ایک ہی ہے، وحدت ہے، شہادت و اقامت دین، آغاز دعوت. ہر شخص کو اپنی ذات میں داعی بننا چاہیے، جو بھی اس کام میں آیا ہے، جسے بھی اللہ نے توفیق دی ہے، اب اسے شعوری کوشش کرنی ہے کہ وہ داعی کا رول ادا کرے اپنی اپنی بساط کے مطابق. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کتنا ہمارے لیے اطمینان ہے کہ ہمارا، ہم سے حساب لینے والا وہ ہے کہ جو ہماری کمزوریوں کو، ہماری کیپیسٹیز کو ہم سے بہتر جاننے والا، جو صلاحیتیں ہیں جو اللہ نے عطا کی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہم خوب جانتا ہے. تو ہمیں اپنی سی کوشش کرنی ہے، اور اس کے اندر خاص طور پر یہ تحریک دعوت کی شکل میں جو آپ کے پاس ایک دعوت کا نظام آیا ہے, یہ آج سے 3 سال پہلے انٹروڈیوس کروا دیا گیا تھا جب منتظم رفقا کا اجتماع کراچی میں ہوا تھا. 3 سال سے بھی زائد عرصہ ہو گیا, وہاں منتظم رفقا ہی کے اجتماع میں اس کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا, کروایا گیا تھا. اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر شخص اس کے اندر حصہ لے کر کسی بھی صلاحیت کا ہو وہ دائی کا رول ادا کر سکتا. تو یہ تو ہمارے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے, یہ نظام دعوت کہ اس میں آپ اپنا حصہ ادا کریں اور وہ ہر شخص کر سکتا ہے. ایک نہ ایک درجے میں ہر شخص جو ہے اس کے اندر حصہ لے کر وہ ایک دائی کا کردار بخوبی ادا کر سکتا ہے. چنانچہ اس تحریک دعوت سے اور اس نظام دعوت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم میں سے ہر شخص کو کوشش کرنی ہے, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں توفیق دے کہ ان دینی ذمہ داریوں کو ہم بہتر طور پر ادا کر سکیں. اللہم وفقنا لما تحب وترضى, اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا, اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.